السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
قبائلی علاقے کرم ایجنسی اور صوبہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی ضلع مانسیرا میں بم دھماکے، 4 فوجی اور 2 پولیس اہلکار ہلاک. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، بنگلہ دیش میں بس پر پیٹرول بم حملے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور مشرقی یوکرین میں جھڑپوں کے دوران 8 شہری ہلاک اور 22 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور نائجیریا کے صدر جونیتھن کی انتخابی ریلی میں دھماکہ ہوا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. آزاد قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں 2 مختلف بم دھماکوں میں فوجی اور پولیس کے اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی اور شمال مغربی ضلع مانسیرا میں 12 گھنٹے سے بھی کم وقت کے دوران ہونے والے 2 بم دھماکوں میں 6 اہلکار ہلاک ہو گئے. کرم میں سیکورٹی فورسز جبکہ مانسیرا میں پولیس کی گاڑی سڑک میں نصب دیسی ساخت کے بم دھماکوں کی زد میں آئی. قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں منگل کو ہونے والے بم دھماکے میں سیکورٹی فورسز کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. اطلاعات کے مطابق گاڑی وسطی کرم کے علاقے اورمگئی سے پاڑا چنار جا رہی تھی. دھماکے سے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی. کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہ خیبر ایجنسی کی وادی تیرا کی قریب ہے، جہاں گزشتہ اکتوبر سے پاکستانی فوج نے شدت پسندوں کے خلاف خیبر ون کے نام سے بھرپور کاروائی شروع کر رکھی ہے. سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر دیسی ساخت کے بم دھماکے کے بعد فوج نے علاقے میں عسکریت پسندوں کے خلاف جوابی کاروائی کی، جس میں حکام کے مطابق ایک اہم کمانڈر سمیت 2 شدت پسند ہلاک جبکہ 3 مشتبہ جنگجو کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. قبل ازیں پیر کو نصف شب کے قریب شمالی شہر مانسیرا میں ہونے والے ایک بم حملے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. مقامی پولیس کے مطابق لاری اڈا کے قریب پولیس کے گاڑی راولپنڈی سے گلگت جانے والی گاڑیوں کو روانہ کرنے کے لیے ان کے ہمراہ تھی کہ سڑک میں نصب دیسی ساختہ بم کی زد میں آ گئی. بم دھماکے سے گاڑی پر سوار سب انسپکٹر فرید خان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ زخمی ہونے والے 2 اہلکاروں میں سے ایک نے اسپتال پہنچ کر دم توڑا. پاکستان کے اس نسبتاً پرامن علاقے میں پہلے بھی خاص طور پر گلگت آنے جانے والی گاڑیوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، جن کی ذمہ داری حکام کالعدم شدت پسند تنظیموں پر عائد کرتے رہے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے ایک اعلی سطحی اجلاس میں ملکی داخلی اور سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا. بری افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اس کانفرنس کی صدارت کی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی عسکری قیادت کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت دہشت گردوں، انتہا پسندوں اور فرقہ واریت میں ملوث عناصر کا بلا تفریق خاتمہ کیا جائے گا. فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں منگل کو ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل پر مؤثر عمل درآمد کیا جائے گا. واضح رہے کہ حال ہی میں سرکاری طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت 24 دسمبر سے ملک بھر میں لگ بھگ 9000 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں مذہبی منافرت پھیلانے والے بھی شامل ہیں. اطلاعات کے مطابق منگل کو ہونے والے کور کمانڈرز اجلاس میں شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزب اور خیبر ایجنسی میں کی جانے والی فوجی کاروائیوں پر پیش رفت سے متعلق بھی شرکا کو تفصیلی بریفنگ دی گئی. پاکستان کے عسکری عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں جاری فوجی کاروائیاں کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہیں. گزشتہ سال جون میں شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزب کے آغاز کے بعد پاکستانی فوج نے اکتوبر 2014 میں خیبر ایجنسی میں آپریشن کا آغاز کیا تھا. عسکری کمانڈروں کے بقول شمالی وزیرستان میں آپریشن کے آغاز کے بعد کئی دہشت گرد فرار ہو کر خیبر ایجنسی میں منظم ہونا شروع ہو گئے تھے، جن کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ دریاسنا افغانستان میں امریکی فورس کے کمانڈر جنرل جان کیمبل نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف سے ملاقات میں علاقائی صورتحال پر بات چیت کی۔ یہ ملاقات پیر کو راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے صدر دفتر میں ہوئی۔ افغانستان میں تعینات اس وقت بین الاقوامی افواج کو ریزیلیوٹ سپورٹ مشن کا نام دیا گیا ہے اور جنرل جان کیمبل اس مشن کے بھی سربراہ ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ایک بیان کے مطابق راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات میں خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی نگرانی پر رابطوں کو مؤثر بنانے پر بات چیت کی گئی۔ گزشتہ سال جون کے وسط میں پاکستانی فوج کی طرف سے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشن کے آغاز کے بعد سے پاکستان مسلسل افغان حکام اور وہاں تعینات غیر ملکی افواج سے یہ کہتا رہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں کہ دہشت گرد پاکستانی علاقوں سے فرار ہو کر افغانستان میں داخل نہ ہو سکیں۔ افغان حکام اپنے حالیہ بیانات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی سرحد کے قریب دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جس میں درجنوں مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے۔ سرحد کی نگرانی اور پڑوسی ملک افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے پاکستان کی عسکری قیادت کے افغانستان میں تعینات امریکی کمانڈر سے بھی قریبی رابطے رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں واقع ایک اسکول کے نزدیک منگل کو ایک بم دھماکہ ہوا، تاہم اس حملے میں ابھی تک کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ کراچی سے رپورٹ بھیجی ہے شہزاد حسین نے۔
منگل کی صبح کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں اسکول کے قریب بم حملہ کیا گیا، لیکن اس وقت اسکول میں بچے یا اساتذہ موجود نہ تھے اور یوں اس حملے میں کوئی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا۔ کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ اسکول کے اوپر نہیں پھینکا گیا، یہ سڑک پہ، یہ ضرور ہے کہ اسکول قریب وسینٹی میں تھا اور سب لوگ وہاں پہنچ بھی گئے اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی کیے گئے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اسکول مینجمنٹ کے ساتھ بھی ایڈمنسٹریشن کا رابطہ ہے، پولیس کا رابطہ ہے، رینجرز کا رابطہ ہے، اور ان کو اعتماد بھی دلایا جا رہا ہے کہ یہ اسکول کے اوپر بیسیکلی اٹیک نہیں تھا۔
ذرائع کے مطابق یہ حملہ دستی بم سے کیا گیا اور حملہ آوروں نے وہاں پرچہ بھی چھوڑا جس پر یہ دھمکی تھی کہ اگر ملک میں پھانسیوں کا سلسلہ نہ روکا گیا تو مزید حملے کیے جائیں گے۔ منگل کی صبح کراچی کی سینٹرل جیل میں کلدن تنظیم کے دو قیدیوں کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ عطا اللہ اور محمد اعظم کو 2001 میں کراچی کے علاقے سولجر بازار میں ڈاکٹر علی رضا کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر قتل کرنے کے الزام میں سزائے موت دی گئی تھی۔ صبح کے وقت کراچی سینٹرل جیل کے گرد سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور وہاں جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ سال دسمبر میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گردوں کے حملے کے بعد ملک میں سزائے موت پر لگی پابندی ہٹا لی گئی تھی اور تب سے ملک کے مختلف شہروں میں دہشت گردوں کو پھانسیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ تب سے ہی ایک طرف وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے اسکولوں کی سیکیورٹی سخت کرنے کے احکامات اور دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں تو دوسری طرف تعلیمی اداروں کی ناقص سیکیورٹی کی رپورٹیں بھی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بنگلہ دیش میں منگل کو ایک بس پر پیٹرول بم کے حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب حزب مخالف کی جماعت نے ملکگیر ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ پولیس کے مطابق جب بس پر حملہ کیا گیا تو اس میں سوار مسافر سو رہے تھے۔ حزب مخالف کے رہنما اور ملک کے سابق وزیر اعظم خالد ضیاء نے گزشتہ سال ہونے والے انتخابات کے ایک سال مکمل ہونے پر ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ حکمراں جماعت کے عہدیداروں کا الزام ہے کہ اس تازہ بم حملے میں حزب مخالف کے جماعت کے کارکن ملوث ہیں، تاہم خالد ضیاء نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ ان کی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی یا اس کی اتحادی اسلامی جماعتیں اس طرح کے دھماکوں میں ملوث ہیں۔ پولیس کے مطابق قریبی دیہاتوں میں چھاپے مارے گئے ہیں لیکن فوری طور پر کسی کو گرفتار کرنے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ مشرقی یوکرین میں منگل کے روز یوکرینی فوج اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان تازہ لڑائی میں کم از کم 8 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں شدید گولہ باری میں کم از کم 22 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہفتے کے روز یوکرینی حکومت اور علیحدگی پسندوں کے درمیان امن بات چیت کی ناکامی کے بعد علیحدگی پسندوں کے خود اعلان کردہ علاقوں دونیتسک اور لوہانسک میں لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے. خاص طور پر یوکرینی کنٹرول والے قصبے دیباتسف کے ارد گرد لڑائی بڑھ گئی ہے اور اس میں اضافے کا خطرہ ہے. پیر کے روز روس نواز علیحدگی پسندوں کے لیڈر نے اعلان کیا تھا کہ وہ جنگجوؤں کی تعداد 100,000 تک بڑھانے کے لیے بھرتی کی عام تحریک شروع کریں گے. ادھر اوباما انتظامیہ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ یوکرین کو روس نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف جنگ کے لیے مولک ہتھیاروں کی امداد فراہم کی جائے یا نہیں. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سمیتا پی نارتھ ویل کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جین ساکی کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فوجی امداد کے سلسلے میں تمام امکانات کو سامنے رکھا جا رہا ہے.
We do continue to assess how to best support Ukraine. Our focus does remain on pursuing a solution through diplomatic means.
ترجمان ساکی کہہ رہی ہیں کہ یوکرین کی مؤثر حمایت کی فراہمی کے لیے ہم تمام امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں. تاہم ابھی تک ہم نے اس بات پر توجہ مرکوز کی ہے کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکل آئے، لیکن دوسرے امکانات بھی ہمارے پیش نظر ہیں. ترجمان ساکی نے یہ بات اس تناظر میں کہی ہے کہ مغربی ممالک مسلسل یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ یوکرین کو علیحدگی پسندوں کے خلاف لڑنے کے لیے مولک ہتھیار فراہم کیے جائیں. پیر کے روز اٹلانٹک کونسل اور بروکنگ انسٹیٹیوٹ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں امریکہ سے کہا گیا ہے کہ وہ $3 بلین کی یوکرین کو مہلک اور غیر مہلک فوجی امداد دے. بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار اسٹیفن پائفر کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اپنے موقف میں تبدیلی لائے.
We also recommend that the US government consider drawing stocks out of US defense stocks to get it on the ground, in particular because there is a concern that when spring arrives in Ukraine, April or May.
ہم نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ امریکی حکومت اپنے دفاعی اسٹاک کو نکال کر باہر لائے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اپریل یا مئی میں جب یوکرین میں موسم بہار آئے گا تو جنگ میں تیزی آ سکتی ہے، لہذا معینہ وقت پر امداد پہنچنا ضروری ہے. اس وقت بھی یوکرین میں جنگ میں تیزی آ رہی ہے اور وزیر خارجہ جان کیری جمعرات کو کیف جا رہے ہیں جہاں وہ صدر پیٹروشینکو اور دیگر حکام سے ملاقات کریں گے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
مالی سال 2016 کے لیے مجوزہ امریکی بجٹ میں پاکستان کے اعانتی فنڈ کے لیے 80,40,00,000 ڈالر کی رقوم مانگی گئی ہیں، جن عدد میں 53 کروڑ اور 40,00,000 ڈالر سویلین مد میں، جبکہ 27 کروڑ سلامتی کی مد میں تجویز کیے گئے ہیں. ان رقوم کی نشاندہی معاون وزیر برائے انتظامیہ اور وسائل کے امور اور یو اے ایٹ کے منتظم راجیو شاہ نے پیر کے روز ایک مشترکہ اخباری بریفنگ کے دوران کی. اس سے قبل نئے مالی سال کی بجٹ تجویز کا تفصیلی خاکہ صدر اوباما نے پیش کیا. امریکی صدر باراک اوباما کے $4 ٹریلین مالیت کے بجٹ میں $585 بلین کی رقم قومی سلامتی اور دفاعی حکمت عملیوں کو برقرار رکھنے کے لیے شامل کی گئی ہے، جو تمام بجٹ کا تقریباً 15% ہے اور گزشتہ برس کے دفاعی بجٹ سے $25 بلین سے زیادہ ہے. تفصیلات پینٹاگون کی نمائندہ کارلا باب کی رپورٹ میں نیلوفر مغل کی زبانی.
امریکہ اور اس کے مفادات کے تحفظ کی مد میں $543 بلین کی تجویز اگلے مالی سال کے بجٹ کے لیے صدر اوباما نے تجویز کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اضافی $51 بلین سمندر پار جنگی فنڈز کے لیے مختص کرنے کی تجویز ہے. صدر باراک اوباما نے کانگریس پر زور دیا ہے کہ وہ اس بجٹ کو مکمل طور پر منظور کرے. صدر باراک اوباما کے الفاظ ہیں،
This is one of our most basic and most important responsibilities as a government. So I'm calling on Congress to get this done.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حکومت کی سب سے بنیادی اور سب سے اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، لہٰذا میں کانگریس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اسے جلد از جلد منظور کرے. اس صورتحال میں سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ $585 بلین کی درخواست 2011 میں کانگریس کی جانب سے مقرر کردہ اخراجاتی بجٹ $499 بلین سے کہیں زیادہ ہے. ریان کراٹی سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ڈیفینس بجٹ انالیسس کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں،
Acting on what seems to be a broad consensus in both chambers and in the executive that
وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو برسوں میں دفاعی اخراجات خاصے کم رکھے گئے تھے، لہٰذا اب یہ دونوں ایوانوں اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں ایک وسیع اتفاق رائے پیدا کریں۔ اس میں حالیہ عالمی ماحولیاتی خطرے سے نمٹنے کے لیے بہت کم رقم کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ داعش کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے $5 بلین سے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے، جو عراقی فورسز کی تربیت اور فضائی حملوں پر خرچ کی جائے گی۔ اس بجٹ میں یورپین ری ایشورنس انیشیٹو کے لیے تقریباً $800 بلین شامل کیے گئے ہیں، جو یوکرین میں روسی جارحیت کے دوران یورپ میں اتحادیوں کے ساتھ تربیتی مشقوں پر صرف کیے جائیں گے۔ دوسری جانب اگرچہ امریکہ نے افغانستان میں اپنا جنگی مشن ختم کر دیا ہے، تاہم اس بجٹ میں پھر بھی $400 بلین کی رقم فراہم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے تاکہ وہاں پر امدادی مشن جاری رکھا جا سکے۔ امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف فورس سٹرکچر کے لیفٹیننٹ جنرل مارک رم سے کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے ہم اپنی بڑی انخلا کی بات کر رہے ہیں، جبکہ وہاں پر اٹھنے والے اخراجات میں کمی نہیں آئے گی۔ ہماری فوجیں ابھی بھی وہاں ہیں جو تربیت، مشاورت اور مدد فراہم کر رہی ہیں۔ ہم ابھی بھی وہاں ہیں اور یہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فوجیں وہاں چھاؤنی میں محفوظ ہیں۔ بحریہ کے لیے بھی مجوزہ بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، جو بحر الکاہل کے خطے میں $400 بلین کے نئے بحری جہازوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ دفاع کے عہدیداروں نے وضاحت کی ہے کہ یہ بجٹ مستقبل کی سرمایہ کاری کے لیے ہے۔ معاون وزیر دفاع باب ورک کہتے ہیں،
We have 3 years of built up demand on modernization that we haven't been able to get to.
ہمیں اپنے بحری بیڑے کو جدید طرز پر تیار کرنے کے لیے 3 سال درکار ہیں، مگر ہمیں ابھی تک مطلوبہ فنڈز دستیاب نہیں ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل مارک رام سے کہتے ہیں،
If we don't do that today, we're not going to stay ahead of our potential adversaries.
اگر آج ہم اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو ہم اپنے ممکنہ حریف سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نئے فضائی اور سمندری ساز و سامان کے ساتھ ساتھ ان سرمایہ کاریوں میں جوہری تنصیبات کی مرمت اور سائبر سیکیورٹی کو ترقی دینا شامل ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یمن میں ایک امریکی ڈرون کے حملے میں القاعدہ سے تعلق رکھنے والے 4 مشتبہ شدت پسندوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ یمن کے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ڈرون حملہ پیر کو صوبے بیدا میں کیا گیا۔ امریکی ڈرون نے ایک کار کو نشانہ بنایا جس پر حکام کے مطابق اسلحہ اور گولہ بارود لدا ہوا تھا۔ یمن کے مختلف علاقوں میں سرگرم شدت پسندوں پر گزشتہ ایک ہفتے کے دوران امریکی ڈرون کا یہ 3rd حملہ تھا۔ گزشتہ ہفتے امریکی صدر باراک اوباما نے اعلان کیا تھا کہ یمن میں شیعہ حوثی باقیوں کے دارالحکومت پر قبضے سے پیدا ہونے والے سیاسی بحران کے باوجود یمن میں جاری انسدادی دہشت گردی کی امریکی کاروائیاں جاری رہیں گی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق امریکہ یمن میں سن 2009 سے اب تک 100 سے زائد ڈرون حملے کر چکا ہے، جن میں سینکڑوں مشتبہ شدت پسند مارے گئے ہیں۔ حوثی باقیوں کے دارالحکومت پر قبضے اور سرکاری امور میں مداخلت کے خلاف یمن کے صدر عبدالرب منصور ہادی اور ان کی حکومت کے وزراء گزشتہ ماہ بطور احتجاج مستعفی ہو گئے تھے، جس سے ملک میں سیاسی بحران کھڑا ہو گیا ہے۔ حوثی باغی اپنے رضاکاروں کی فوج اور پولیس میں بھرتی اور حکومت میں زیادہ حصہ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ باغی رہنماؤں نے اتوار کو یمن کی مرکزی سیاسی جماعتوں کو صدر ہادی اور ان کے وزیراعظم کے استعفوں سے پیدا ہونے والے بحران کو 3 دن کے اندر حل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، لیکن تاحال بحران کے حل کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ہادی اور ان کی کابینہ کے ارکان کو باغیوں نے دارالحکومت صنعاء میں واقع ان کی رہائش گاہوں پر عملاً نظر بند کر رکھا ہے۔ نائجیریا کے شہر گومبے میں سوموار کو اسٹیڈیم کے قریب صدر گڈلک جنیتھن کی انتخابی مہم کی ریلی کے اختتام پر ان کے روانہ ہوتے ہی ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ اس بم دھماکے کی ذمہ داری اب تک کسی نے قبول نہیں کی ہے، تاہم شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں بوکو حرام کے مسلح جنگجو ملوث ہوں گے، جو اس علاقے میں پہلے بھی ایسے ہی حملے کرتے رہے ہیں۔ 14 فروری کو ہونے والے صدارتی انتخابات جونجو قریب آ رہے ہیں، ملک میں تشدد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ریاست برونو کے شہر کونڈوگا کے رہائشیوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بوکو حرام نے اتوار کو رات گئے شہر پر حملہ کیا، لیکن نائجیریا کی فوج کی جوابی کارروائی پر پسپا ہو گئے۔ ریاستی دارالحکومت میدوگوری پر حملے کو ناکام بنانے کے بعد فوج نے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا، جس کے بعد سوموار کو رضاکاروں نے لاشیں جمع کیں۔ نائجیریا کے ایک سیکیورٹی اہلکار نے اتوار کو بتایا کہ میدوگوری میں ہلاک ہونے والے مسلح جنگجوؤں کی تعداد کم سے کم 500 ہے، تاہم غیر جانبدارانہ ذرائع سے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق نہیں ہوئی۔ میدوگوری میں وائس آف امریکہ کے ایک نامہ نگار عبدالحکیم ہرانا نے بتایا کہ فوج کے شانہ بشانہ لڑنے والے بہت سے شہری بھی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوئے، جبکہ کچھ فضائی بمباری کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق ایبولا کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور اس کی وجہ ایبولا کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات ہیں۔ ان دنوں ایبولا کی وبا سے بچنے کے لیے ریسرچرز ایک نئی ویکسین بنانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ایک رپورٹر سٹیو بیریگونا نے بتایا ہے کہ ایبولا سے متعلق ایک نئی ویکسین کو جلد ہی لائبیریا کے طبی مراکز میں آزمایا جائے گا۔ تاہم یہ سوال کہ یہ ویکسینز ایبولا سے بچانے میں کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے قبل از وقت ہے۔ یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں جینر انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ایڈرین ہل ان ویکسینز کے بارے میں کہتے ہیں، اصل میں یہی وہ سوال ہے جو لائبیریا اور دیگر جگہوں کے تجرباتی مراکز میں اٹھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے مطابق سیرا لیون، لائبیریا اور گنے میں ایبولا کیسز کی مجموعی تعداد 21,000 سے زیادہ ہے، مگر گزشتہ 3 ہفتوں میں سیرا لیون میں 463، گنی میں 109 اور لائبیریا میں 21 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایبولا کے حوالے سے نئے اقدامات ایک مثبت پیش رفت ہے، مگر اب بھی اس حوالے سے بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے سٹیو بیریگونا کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پاکستان کے معروف کلاسیکی گلوکار غلام حسین شگن انتقال کر گئے ہیں۔ غلام حسین شگن کا شمار لاہور کے بزرگ کلاسیکی گلوکاروں میں نمایاں تھا۔ لاہور سے افضل رحمان کی ایک رپورٹ میں مرحوم شگن کی فنی خدمات کا جائزہ لیا گیا ہے، سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
استاد غلام حسن شگن کا تعلق برے صغیر کی کلاسیکی موسیقی کے معروف گوالیار گھرانے سے تھا۔ وہ 1928 میں امرتسر میں پیدا ہوئے اور لگ بھگ 87 برس کی عمر میں منگل کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ وہ کئی دنوں سے علیل تھے۔ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود غلام حسن شگن نے حالیہ برسوں میں یورپ میں شمالی ہندوستان کی کلاسیکی موسیقی کے نمائندے کے طور پر نام کمایا، اور ان کے فن کو موسیقی کے فرانسیسی ماہرین جیرارڈ کرجیجیان اور مارٹینا کٹیلا نے فرانس کے علاوہ سویڈن، اسپین، سوئٹزرلینڈ، جرمنی اور برطانیہ میں حاضرین کے سامنے پیش کر کے استاد شگن کی بین الاقوامی حیثیت کو تسلیم کروایا۔ پاکستان اور بھارت میں تو عشروں سے استاد شگن ایک مقبول کلاسیکی گائک کے طور پر فنکار مظاہرہ کرتے رہے۔ ریڈیو لاہور سے مرحوم استاد شگن کا خصوصی تعلق تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے انتقال کی خبر پر ریڈیو لاہور میں موسیقی کے اسٹوڈیو میں کام بند کر دیا گیا۔ لاہور ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر ساجد دورانی کی وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو۔
بہت کم لوگوں کے حصے میں وہ شہرت، وہ قبولیت عام آئی جو غلام حسن شگن صاحب کو ان کے اپنے فن کی وجہ سے، ان کی اپنی اعلیٰ ترین کارکردگی کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اور آج ہمارا ریڈیو لاہور کا میوزک اسٹوڈیو، ہم نے ان کے انتقال کی خبر آتے ہی جو کچھ بھی وہاں کام ہو رہا تھا اس میں خاموشی چھا گئی، اور جیسے وہ خاموش ہو گئے ویسے ہی آج ہمارا میوزک اسٹوڈیو ریڈیو پاکستان لاہور کا خاموش ہو گیا۔
استاد غلام حسن شگن کلاسیکی موسیقی کے استاد ہونے کے باوجود جدید پاپ موسیقی سے نالا نہیں تھے. وہ کہا کرتے تھے,
میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, غزل گائیں, گیت گائیں, کچھ گائیں, لیکن کلاسیکی موسیقی کا سبق ضرور دے.
تقسیم ہند کے وقت کلاسیکی موسیقی کے جو بڑے بڑے نام پاکستان سے جڑے رہے, استاد شگن اس فہرست کا غالباً آخری نام تھے. ان کو حکومت پاکستان نے 1988 میں تمغہ افتخار فن اور پھر سن 2000 میں ستارہ امتیاز سے نوازا تھا. بھارت کے شہر کلکتے میں 1962 میں استاد شگن کو سنگیت سمراٹ کا خطاب دیا گیا, جبکہ ممبئی میں سنگیت رتن سمیت کئی اہم القابات سے نوازا گیا. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
امیتابھ بچن پاک بھارت کرکٹ میچ کے کمنٹیٹر ہوں گے. تفصیلات فکر و فن میں.
In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay Hazare, look Vijay Hazare, this is a very prestigious match and you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the leg side, sir, the consideration came into an ultimatum.
Pakistan aur Bharat mein cricket aur Bollywood ka craze takriban ek hi jaisa hai. Yahi wajah hai ki cricket ke sitare aksar Bollywood aur Bollywood stars cricket ke maidan mein jagmagate nazar aate hain. Lekin اس بار بالی ووڈ کے میگا سٹار امیتابھ بچن کرکٹ سٹیڈیم میں نظر تو آئیں گے, لیکن بالکل مختلف انداز میں. کرکٹ سے حد درجہ لگاؤ رکھنے والے لیجنڈری اداکار امیتابھ بچن نے یہ کہہ کر زوردار سکسر لگا دیا ہے کہ وہ کرکٹ ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں, جو پاکستان اور بھارت کے درمیان 15 فروری کو آسٹریلیا میں کھیلا جائے گا, بطور کمنٹیٹر اپنے فن کے جوہر دکھائیں گے. اس میچ کے لیے پہلے سے موجود غیر معمولی جوش و خروش بگ بی کے اس اعلان سے مزید ہائی ہو گیا ہے. میڈیا نے اس خبر کو 6 سرخیوں میں شامل کر لیا ہے.
پرلے سے باتیں کیوں کرتی ہو شرم, پرلے سے باتیں, پرلے ارادے میں سچ کروں آتے جاتے, پرلے ارادے.
امیتابھ بچن کی آنے والی فلم شمیتاب کے ڈائریکٹر آر بالکی نے بھی ان خبروں کی تصدیق کی ہے. در حقیقت میگا سٹار کو کمنٹری باکس میں بٹھانے اور مائک شیئر کرنے کے پیچھے ان کی آنے والی فلم شمیتاب کی پروموشن بھی جڑی ہے. کمنٹری کے ساتھ پروموشن کا آئیڈیا کتنا کامیاب ہوا, اس کا اندازہ اس خبر کو ملنے والی اہمیت ہی سے لگایا جا سکتا ہے.
کھڑے ہو جاتے ہیں, لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے,
تم لوگ مجھے ڈھونڈ رہے اور میں تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں. میں آج بھی پھینکے ہوئے پیسے نہیں اٹھاتا.
میں مروں گا تو بلٹ سے ہی مروں گا, بی پی یا شوگر سے نہیں.
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں, ناممکن.
امیتابھ نہ صرف بالی ووڈ فلموں میں گیت گا چکے ہیں بلکہ بہت سی فلموں میں ان کی آواز کی ڈبنگ بھی ہو چکی ہے. جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بالی ووڈ میں قدم رکھنے سے پہلے امیتابھ بچن آل انڈیا ریڈیو میں اناؤنسر بننا چاہتے تھے, لیکن انہیں آڈیشن میں فیل کر دیا گیا تھا.
یو سی سر, ڈیبیٹنگ آن دی ڈائیبولک ڈائیگنوسس آف ڈیسائسیو ڈیلیورنس اے پاپڑ از اے ریتمک رائم ریپلیکا آف اے جھاپڑ, وے ون ریلیشز یور ہنگر اینڈ دی ادر ریلیشز یور اینگر. سملرلی سر, بچن از آلسو اے ریتمک رائم ریپلیکا آف بول بچن, وے ون ریپرزینٹس اے میگنانیمس نیم وائل دی ادر ریپرزینٹس اے ہورنڈس گیم.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتہ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام.
سی باتیں کیوں کرتی ہو شرماتی, پرلے سی باتیں, پرلے ارادے میں سچ کروں آتے جاتے, پرلے ارادے وعدے مرادے یہ ہے.
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پنجاب کے سابق گورنر مرحوم سلمان تاثیر کے قتل کے ملزم ملک ممتاز قادری کی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں سماعت شروع ہو گئی ہے. اس موقع پر عدالت کے باہر سینکڑوں افراد نے قادری کے حق میں مظاہرہ کیا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
صوبہ پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو 4 سال قبل فائرنگ کر کے ہلاک کرنے والے پولیس اہلکار ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف اپیل کی سماعت میں منگل کو کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہو سکی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے ممتاز قادری کے وکیل خواجہ شریف کا کہنا تھا کہ اس مقدمے کے بارے میں ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اسے فوجی عدالت کو بھیجا جا سکتا ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اپیل کی سماعت کرنے والی عدالت سے مقدمے کو ٹرائل کورٹ میں نہیں بھیجا جا سکتا. خواجہ شریف، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں، اس مقدمے میں ممتاز قادری کے وکیل ہیں. ان کے ہمراہ قادری کے حامی لگ بھگ 50 وکلاء کمرہ عدالت میں موجود تھے. خواجہ شریف کا کہنا تھا کہ اس مقدمے میں 43 گواہوں میں سے صرف 14 ہی حاضر ہوئے، جبکہ باقی ابھی تک عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے. ان کے بقول سلمان تاثیر کے ورثہ بھی اس مقدمے میں دلچسپی نہیں لے رہے اور نہ ہی وہ سماعت کے لیے عدالت میں آئے. اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل میاں عبدالرؤف نے بینچ کو بتایا کہ مقتول گورنر کے قانونی ورثہ کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں اور عدالت اس پر عمل درآمد کے لیے کہے. تاہم بینچ میں شامل جج نور الحسن کا کہنا تھا کہ نوٹس جاری ہونے کے بعد بھی اگر کوئی پیش نہیں ہو رہا تو اس پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. اس مقدمے کی سماعت بدھ تک ملتوی کر دی گئی ہے. سماعت کے دوران عدالت اور اس کے گرد و نواح میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آئے اور ہائی کورٹ کی طرف جانے والے راستوں کو بھی کچھ دیر کے لیے بند کر دیا گیا تھا. ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد کے ایک معروف مارکیٹ میں اس وقت گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا جب وہ کافی پینے کے بعد اپنی گاڑی میں سوار ہو رہے تھے. ممتاز قادری، جو کہ گورنر کے محافظوں میں شامل تھا، نے اقبال جرم کرتے ہوئے کہا کہ اس کا یہ فعل سلمان تاثیر کی طرف سے توہین مذہب کے قانون میں ترمیم سے متعلق ایک مبینہ بیان کا رد عمل تھا. انسداد دہشت گردی کی عدالت ممتاز قادری کو موت کی سزا سنا چکی ہے، جس کے خلاف اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے. پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کے استعمال پر ایک عرصے سے بحث جاری ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں کے علاوہ آزاد خیال حلقے یہ باور کرتے ہیں کہ اس قانون کو لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، جس کا سدے باب کرنے کے لیے اس میں ضروری ترامیم کی جانی چاہیے. تاہم بظاہر مذہبی حلقوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس پر نہ تو کھل کر بحث کی جاتی ہے اور نہ ہی اس میں ترمیم سے متعلق کوئی بھی حکومت غور کر سکی ہے. ادھر بھارتی شہر ممبئی میں 6 سال قبل ہونے والے دہشت گرد حملے کے ایک مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کے مقدمے کی سماعت بھی روزانہ کی بنیاد پر شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں استغاثہ کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ اس مقدمے کی سنجیدہ نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس کی سماعت روزانہ کی جائے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
دہلی اسمبلی کے انتخاب میں بھارت کی بڑی بڑی جماعتیں زور و شور سے انتخابی مہم چلا رہی ہیں. رائے عامہ کے جائزوں میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ اس بار عام آدمی پارٹی کی فتح کے امکانات زیادہ نظر آ رہے ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
دہلی کی 70 رکنی اسمبلی کے لیے انتخابی مہم زوروں پر ہے. بی جے پی، عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے سینئر رہنما رائے دہندگان کو لبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. مختلف ایجنسیوں اور میڈیا اداروں کی جانب سے رائے شماری کر کے یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دہلی میں کون سی جماعت برسر اقتدار آ سکتی ہے. رائے شماری کے نتائج اس بات کی پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آنے والی ہے، بی جے پی دوسرے نمبر پر رہے گی اور کانگریس کی پوزیشن اور ابتر ہو سکتی ہے. اکانومک ٹائمز کے لیے TNS اور एबीपी न्यूज नेल्सन, एनडीटीवी और हिंदुस्तान टाइम्स C4 की जानिब से की गई रायशुमारी के नतीजे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 36 से 40 नशिस्तें मिल सकती हैं। बीजेपी अपनी साबिका तारीख दोहराते हुए 28 से 32 सीटों के दरमियान रहेगी और कांग्रेस 3 से 5 या 7 सीटों में सिमट सकती है। हुकूमत साजी के लिए 36 नशिस्तों की जरूरत होगी। रायशुमारी के नतायज का कहना है कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की मकबूलियत में बतदरीज इजाफा हो रहा है और दिल्ली के आवाम वजीर आला के ओहदे के लिए उनको अपनी पहली पसंद मान रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के मुकाबले में पहली खातून आईपीएस अफसर किरण बेदी को मैदान में उतारा और उन्हें पार्टी में शामिल करने के अगले ही रोज वजीर आला का उम्मीदवार बना दिया। पार्टी आला कमान का ये कदम उल्टा पड़ा, पार्टी के अंदर बगावत जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। पार्टी ने सियासी नुकसान पर काबू पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के 125 अरकाने पार्लियामेंट, बेशतर मरकजी वजरा और पंजाब हुकूमत के वजरा को भी मैदान में उतार दिया गया है। बीजेपी ने केजरीवाल को अपना असल हरीफ माना है, उनके खिलाफ अखबारों में भी इश्तिहारी जंग छेड़ दी गई है। रोजाना आने वाले इन इश्तिहारों में केजरीवाल पर जारहाना हमला किया जाता है, मगर बाद इश्तिहारों की जबान मुतनाज़िया होने की वजह से बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का सिलसिला जारी है। नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली में खुद को खुशनसीब और केजरीवाल को बदनसीब करार देकर राय दहिंदगान से वोट की अपील की। केजरीवाल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ का इल्जाम आयद किया है और कहा है कि दिल्ली छावनी के इलाके में ऐसी वोटिंग मशीनें पकड़ी गई हैं जिनमें किसी भी इंतखाबी निशान का बटन दबाने पर बीजेपी के निशान की बत्ती जलती है। बीजेपी ने इस इल्जाम की सख्ती से तर्दीद की है। बीजेपी ने इस इलेक्शन में इंतखाबी मंशूर जारी करने के बजाय विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। यहाँ 7 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 10 फरवरी को उनकी गिनती होगी। ये इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत अहम है। सुहेल इंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अलजजीरा के सहाफी मोहम्मद फहमी को मिस्र के जेल से जल्द ही रिहा किया जा सकता है। इससे पहले उन्हें अपनी मिस्री शहरियत छोड़नी होगी। फहमी के पास कनाडा और मिस्र की दोहरी शहरियत थी। पीर को देर गए कनाडा के वजीर खारजा जॉन बेयर्ड ने कहा कि फहमी की रिहाई यकीनी है। रिहाई के बाद फहमी को मुल्क बदर कर दिया जाएगा, जिन्होंने 400 से ज्यादा दिनों तक की कैद काटी। उन्हें सन 2013 में दिसंबर के महीने में उनके दो साथियों समेत कैद किया गया था और उन पर अख्वानुल मुस्लिमून की इमदाद का इल्जाम था। उनकी रिहाई की पेशरफ्त उसके बाद से हुई है जब मिस्री अहदेदारों ने अलजजीरा के एक और सहाफी पीटर ग्रेस्टे को रिहा करके वापस उनके मुल्क ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। कतर के वजीर खारजा ने इन इत्तलात की तरदीद की है कि ग्वांटानामो बे की जेल से कतर मुंतकिल किए गए 5 में से एक तालिबान कैदी ने अस्करी कार्रवाई में दोबारा शामिल होने की कोशिश की है। वजीर खारजा खालिद अल अतिया ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है और वो इसी माहदे के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं जो हमने अमरीका के साथ किया था। गुज़श्ता मई में 5 अफराद को ग्वांटानामो बे से अमरीकी सार्जेंट बोवी बरगदाल की रिहाई के बदले में छोड़ा गया था। अक्वामे मुत्तहिदा के ज़ेरे इहतमाम फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के जंगी जराइम की छानबीन मुश्किलात का शिकार हो गई है। यरूशलम से वॉइस ऑफ अमेरिका के रॉबर्ट बर्गर की रिपोर्ट के साथ मुदस्सरा मंसर।
इसराइल ने अक्वामे मुत्तहिदा के उस कमीशन के सरबरा के इस्तीफे का खैर मकदम किया है जो इस बारे में छानबीन कर रहा है कि आया गुज़श्ता बरस गजा की लड़ाई के दौरान इसराइल ने जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। विलियम शबास एक बुलंद आहंग इसराइली नक्काद हैं और इससे पहले फलस्तीनी तंजीमें आजादी या PLO को मशावरत फ्राहम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये वक्त बहुत अहम है, कमीशन की इंक्वायरी खत्म होने में सिर्फ चंद हफ्ते रह गए हैं और मैं कमीशन के काम की राह में रुकावट और मदाखलत का सबब बन रहा था, चुनांचे मैंने इससे अलग होने का फैसला किया ताकि वो अपना काम कर सके और रिपोर्ट तैयार कर सके। गजा की 50 रोजा लड़ाई के दौरान जो इसराइल और अस्कृत पसंद ग्रुप हमास के दरमियान हुई, 2200 से ज्यादा फलस्तीनी और 72 इसराइली हलाक हुए थे। अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि फलस्तीनियों की 2/3 हलाकतें सिविलियंस की थीं। इसराइल जंगी जराइम के इल्जामात से इनकार करता है और उसका कहना है कि वो फलस्तीनी रॉकेट हमलों के खिलाफ अपना जायज दिफा कर रहा था और ये कि हमास ने सिविलियंस को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि शबास के इस्तीफे के बाद अक्वामे मुत्तहिदा का कमीशन ختم کر دیا جانا چاہیے. مسٹر نیتن یاہو نے کہا کہ سن 2014 میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے شام، شمالی کوریا اور ایران کی نسبت اسرائیل کے خلاف زیادہ فیصلے کیے. انہوں نے کہا کہ جنگی جرائم کی چھان بین حماس کے خلاف ہونی چاہیے نہ کہ اسرائیل کے خلاف. شباز کے استعفے پر فلسطینی عہدیداروں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے. اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ شباز کے استعفے کے باوجود کمیشن اپنی انکوائری کی رپورٹ اگلے ماہ مقررہ وقت پر پیش کرے گا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے ایک سینئر سفارتکار نے جو سری لنکا کے دورے پر ہیں، نئی حکومت کے سیاسی اور معاشی اصلاحات کے منصوبے کی حمایت کا یقین دلایا ہے. نئی دہلی سے انجنا پسریچا نے رپورٹ دی ہے کہ دونوں ملک اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پچھلی حکومت کے دور میں کشیدہ ہو گئے تھے. رپورٹ کے تفصیلات بہجت چیلانی کی زبانی.
امریکہ کی معاون وزیر خارجہ نشا بسوال نے کولمبو میں سری لنکا کے وزیر خارجہ منگلا سماراویرا سے ملاقات کی ہے. ملاقات کے بعد سری لنکا کے وزیر خارجہ نے اپنی حکومت کے اسی پیغام کا اعادہ کیا جو گزشتہ ماہ اپنی حیران کن فتح کے بعد دیا تھا.
And we want to raise the relationship between our two new countries.
وزیر خارجہ سماراویرا کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو گرم جوشی کی ایک نئی سطح تک لے جانے کے خواہاں ہیں. بسوال نے گرم جوشی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سری لنکا امریکہ پر ایک حلیف اور دوست کے طور پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے.
Whether it's on rebuilding the economy, on preventing corruption and advancing good governance.
نشا بسوال کہتی ہیں کہ چاہے یہ معاملہ معیشت کی تعمیر نو کا ہو، بدعنوانی کی روک تھام کا، یا پھر بہتر نظم و نسق کا، یا پھر انسانی حقوق کی صورتحال اور تمام شہریوں کی جمہوری عمل میں شرکت کو یقینی بنانے کا، امریکہ سری لنکا کے ساتھ ہے. سری لنکا کے صدر مائتری پالا سری سینا نے 100 دن کے اندر جمہوری اصلاحات کے ایک ایجنڈے کا وعدہ کیا ہے جس میں صدارتی منصب کے بے پناہ اختیارات کو کم کرنا بھی شامل ہے. انہوں نے پریس اور سول سوسائٹی پر لاگو پابندیوں کو بھی ختم کیا ہے. امریکی معاون وزیر خارجہ کے دورے سے ان امیدوں کی تجدید ہوئی ہے کہ سری لنکا اور امریکہ کے درمیان تعلقات حالیہ برسوں میں خراب ہونے کے بعد بحال ہو سکتے ہیں. سابق صدر مہندا راجا پاکسے نے مغرب کی قیادت میں 2009 کی فوجی مہم کے دوران بین الاقوامی انسانی حقوق کی تفتیش کی کوششوں کو برابر نہیں ہونے دیا تھا. اس فوجی مہم میں تامل ٹائیگرز کو کچل دیا گیا تھا. مطلق العنان راجا پاکسے نے مغربی دباؤ کو نظر انداز کر کے چین کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے. کولمبو میں سینٹر فار پالیسی الٹرنیٹیوز کے سربراہ پائکیا سوتھی ساراوانا موتو کہتے ہیں کہ نئے صدر نے مغربی ملکوں کے ساتھ دوبارہ رابطوں کا وعدہ کیا ہے. ساراوانا موتو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس نقطے پر توجہ دی ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی چین کے حق میں رہی ہے اور اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے توازن بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اگر ہم اس راہ پر چلتے رہے تو مجھے شبہ ہے کہ مغرب کی بین الاقوامی برادری کی توجہ حاصل کی جا سکے، جس کو راجا پکسے نے خاص طور پر ہدف بنایا تھا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سری لنکا امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں سے وسیع تر بیرونی سرمایہ کاری کا خواہاں ہے کیونکہ وہ اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہے. سابق حکومت نے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے چین سے فنڈز کے حصول پر انتہائی انحصار رکھا، لیکن نئی حکومت نے ان میں کچھ پروجیکٹس پر نظر ثانی کا وعدہ کیا ہے. دلی میں جنوبی ایشیا امور کے ایک تجزیہ کار ایس ڈی منی کا کہنا ہے کہ اب سری لنکا اور مغربی ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کا ماحول سازگار ہے. تجزیہ کار منی کہتے ہیں کہ سری سینا کی قیادت میں کولمبو نے تامل معاملے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی داخلہ چھان بین کے سوال اور اقوام متحدہ کی چھان بین سے تعاون کے بارے میں انتہائی شائستہ انداز میں عالمی برادری اور بھارت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے. اگرچہ سری لنکا بھارت کے جنوبی سرے پر ایک چھوٹا جزیرہ ملک ہے، لیکن یہ بحر ہند میں مشرق اور مغرب کے درمیان بحری راستوں کے مرکزی مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے اہم حیثیت کا حامل ہے. بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
لائبیریا کی وزارت صحت کے ایک عہدیدار نے پیر کو ایبولا کی ایک ویکسین کے تجرباتی عمل میں شامل ہونے والے لوگوں کی تعداد پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. نائب وزیر اور ملک میں انسداد ایبولا مہم کے سربراہ ٹالبرٹ نی اینزوا نے کہا کہ حکام نے لوگوں پر یہ واضح کیا کہ تجرباتی ویکسین انسانوں میں مہلک وائرس کا سبب نہیں بنے گی. انہوں نے کہا کہ اگر ویکسین مؤثر ہوئی تو لائبیریا دنیا میں پہلا ملک ہوگا جس نے مہلک وبا پر قابو پانے کے سلسلے میں ایک دیر پا حل ڈھونڈنے میں عالمی کوششوں کے سلسلے میں مدد کی ہے. انہوں نے کہا کہ تجرباتی عمل کا پہلا دن بڑا اچھا رہا. نینزیوا نے کہا کہ لائبیریا کے لوگوں کو یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر یہ ویکسین مؤثر ہوئی تو اس حوالے سے دنیا کے لیے ان کے ملک کا کردار اہم ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ آزمائشی عمل لائبیریا کی وزارت صحت اور امریکہ کے قومی ادارے برائے صحت کے درمیان تعاون کا نتیجہ ہے. وزارت صحت کے اعلی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ایسے کچھ لوگ جنہوں نے رضاکارانہ طور پر ویکسین استعمال کی انہوں نے بعد میں ریڈیو اور ٹی وی پر بات کر کے لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا جس سے اس ویکسین سے متعلق خدشات کو ختم کرنے میں مدد ملی. تجرباتی ویکسین کا آزمائشی عمل ایک ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب لائبیریا میں ایبولا کے مریضوں میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر باراک اوباما آئندہ ہفتے پیر کے روز جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا استقبال کریں گے. بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں سربراہ اوول آفس میں ملاقات کریں گے جس کے بعد دوپہر کے کھانے پر وہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے جس دوران یوکرین، دہشت گردی اور داعش کے خلاف لڑائی، افغانستان اور ایران پر بات چیت متوقع ہے. وہ معاشی افزائش اور جی سیون سربراہ کے اجلاس کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے جس کا جون میں جرمنی میں انعقاد ہوگا. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مس مرکل کے 9 فروری کے اس دورے سے امریکہ اور جرمنی کے درمیان تعاون کی نشاندہی ہوتی ہے. چین نے پیر کے دن کہا ہے کہ وہ دلائی لاما کے ساتھ کسی بھی ملک میں کسی طرح کی ملاقات کے خلاف ہے، جس سے قبل وائٹ ہاؤس نے بتایا تھا کہ امریکہ کے صدر باراک اوباما اگلے ہفتے تبت کے روحانی پیشوا کے ہمراہ نیشنل پریئر بریک فاسٹ تقریب میں شرکت کریں گے. بیجنگ میں اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہانگ لائی نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کو باہمی تعلقات کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے. وائٹ ہاؤس نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ مسٹر اوباما 5 فروری کو واشنگٹن میں منعقد ہونے والی پریئر بریک فاسٹ سے خطاب میں آزادی مذہب کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے. اس موقع پر دلائی لاما بھی موجود ہوں گے. تاہم اوباما انتظامیہ نے دونوں کی براہ راست ملاقات کا اعلان نہیں کیا. چینی اہلکار اس وقت اشتعال میں آئے جب مسٹر اوباما نے گزشتہ سال فروری میں واشنگٹن میں دلائی لاما سے تیسری ملاقات کی تھی. چین دلائی لاما کو ایک خطرناک علیحدگی پسند شخص قرار دیتا ہے جو ایک آزاد تبت قائم کرنے کے خواہاں ہیں. تاہم تبت کے روحانی پیشوا اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے وطن کے لیے حقیقی خود مختاری چاہتے ہیں. الجزیرہ کے صحافی محمد فہمی کو مصر کی جیل سے جلد ہی رہا کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے انہیں اپنی مصری شہریت چھوڑنی ہوگی. فہمی کے پاس کینیڈا اور مصر کی دوہری شہریت تھی. پیر کو دیر گئے کینیڈا کے وزیر خارجہ جان بیئرڈ نے کہا کہ فہمی کی رہائی یقینی ہے. رہائی کے بعد فہمی کو ملک بدر کر دیا جائے گا جنہوں نے 400 سے زیادہ دنوں تک قید کاٹی ہے. انہیں سن 2013 میں دسمبر کے مہینے میں ان کے 2 ساتھیوں سمیت قید کیا گیا تھا اور ان پر اخوان المسلمون کی امداد کا الزام تھا. ان کی رہائی کی پیش رفت اس کے بعد سے ہوئی ہے جب مصری عہدیداروں نے الجزیرہ کے ایک اور صحافی پیٹر گریسٹے کو رہا کر کے واپس ان کے ملک آسٹریلیا بھیج دیا تھا. امریکہ نے علیحدگی پسندوں سے نمٹنے کے لیے یوکرین کو مہلک ہتھیار فراہم کرنے کا تاحال فیصلہ نہیں کیا ہے. یہ بات محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کی اس خبر پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بتائی جس میں کہا گیا تھا کہ ایسی امداد فراہم کرنے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے. پیر کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں بحث جاری ہے لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اخبار نے اتوار کو خبر دی تھی کہ اوباما انتظامیہ فوجی امداد کے معاملے پر اثر نو غور کر رہی ہے. دسمبر میں صدر اوباما نے کیف کے لیے مہلک اور غیر مہلک فوجی امداد کی مد میں $35 کروڑ کی اعانت پر دستخط کیے تھے. خبریں ختم ہوئیں. اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کے ترجمان اداریہ.
امریکہ اور بھارت کے درمیان قریبی تعلقات حکمت عملی کے لحاظ سے ان دو شراکت دار ملکوں کے لیے ہی مفید نہیں، بلکہ اس سے بھارت اور بحر الکاہل خطے اور پوری دنیا میں مجموعی طور پر دفاع، خوشحالی اور استحکام کو فروغ ملے گا. بھارت میں گزشتہ سال مئی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے عہدہ سنبھالنے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان اعلی سطحی تعاون میں انتہائی غیر معمولی رفتار سے اضافہ ہوا ہے. ستمبر میں وزیر اعظم نریندر مودی کے واشنگٹن کے تاریخی دورے کے بعد صدر براک اوباما اس سال جنوری میں وزیر اعظم مودی کی طرف سے بھارت کی یوم جمہوریہ پریڈ میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی دعوت قبول کر کے وہ پہلے امریکی صدر بن گئے جنہوں نے اپنے عہدے کی مدت کے دوران دوسری مرتبہ بھارت کا دورہ کیا ہے۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر براک اوباما کا کہنا تھا کہ 21ویں صدی میں امریکہ کی کامیابی کے لیے بھارت کے ساتھ مضبوط رشتہ بے حد اہم ہے۔
Part of the reason we're such natural partners is because we share values.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ کچھ وجہ ہمارے ایک دوسرے کے قدرتی شراکت دار ہونے کی یہ ہے کہ دو سابقہ نو آبادیاں ہونے کی وجہ سے، دنیا کی دو سب سے بڑی جمہوریتیں ہونے کی وجہ سے، کاروباری مواقع فراہم کرنے والی اقوام کے طور پر، اور ایسی عوام کے طور پر جو تمام افراد کی آزادی، عزت اور قدر پر یقین رکھتی ہے، ہماری اقدار مشترکہ ہیں۔ اس لیے ہمارے درمیان دوستی کا ہونا حیرت کی بات نہیں، کیونکہ یقیناً ہم اپنے عوام کی اقدار کی عکاسی ہی کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر صدر اوباما کا کہنا تھا کہ ہم نے اتفاق کیا ہے کہ ہماری تجارت اور معاشی شراکت داری کا مرکز ہماری عوام کی روزمرہ زندگی میں بہتری لانا ہونا چاہیے۔ یہی خیال بھارت اور امریکہ کے درمیان دوستی کے دہلی اعلامیہ کے پیچھے کار فرما ہے جو صدر اوباما کے دورہ بھارت کے دوران دونوں رہنماؤں کی طرف سے جاری ہونے والے تین دستاویزات میں سے ایک ہے۔ دوستی کے اس اعلامیہ میں دونوں ملکوں نے کئی دوسری چیزوں کے ساتھ جن چیزوں کا احترام کرنے کا عزم کیا ہے، ان میں جمہوریت کے ذریعے تمام افراد کے لیے مساوی مواقع پیدا کرنا، مؤثر حکمرانی اور بنیادی آزادیاں قائم کرنا شامل ہے، ایسا عالمی نظام قائم کرنا جو کھلا، مبنی بر انصاف، پائیدار اور سب کی شمولیت پر مبنی ہو، ایسی معاشی پالیسیوں کو فوقیت دینا جو مضبوط اور پائیدار ملازمتیں اور سب کی شمولیت پر مبنی حکومتیں قائم کر سکیں، آمدنی میں اضافہ کر سکیں، شفاف اور قواعد و ضوابط پر مبنی منڈیاں قائم کر سکیں، اور جو معاشرے کے تمام افراد کو آگے بڑھانے اور معاشی ترقی کے فروغ کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کی خواہش مند ہوں۔ امریکہ اور بھارت کی اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے صدر اوباما کا کہنا تھا کہ اس دورے سے یہ واضح ہے کہ ہمارے پاس ایک نیا اور بے مثال موقع ہے، اور بھارت کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کرنا میری انتظامیہ کی اہم ترین خارجہ پالیسی ترجیح رہے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس جعفری صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ میں امریکن فٹ بال ایک طرز زندگی اور لوگوں کی عادت ہے تو غلط نہ ہوگا۔ یوں تو اسے کہا فٹ بال جاتا ہے جو 11-11 کھلاڑیوں کی دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے، مگر اس کھیل میں پیر تو بس دوڑنے اور زیادہ تر ککس لگانے کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، اور بیشتر کھیل ہاتھوں سے کھیلا جاتا ہے، اور منظر کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے کھلاڑیوں کے درمیان کشتی ہو رہی ہو۔ امریکی اس کھیل کی اس قدر دیوانے ہیں کہ جب اس کا سیزن ہوتا ہے، یعنی اوائل ستمبر سے اواخر دسمبر تک، تو شام میں جب مختلف ٹیموں کے درمیان مقابلوں کا وقت ہوتا ہے تو یہ شائقین اپنے سب کام کاج چھوڑ کر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب تک کھیل ختم نہ ہو جائے اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں، اور جس شہر میں یہ گیم ہوتا ہے وہاں اس اسٹیڈیم میں جہاں یہ گیم ہو رہا ہو ہزاروں کی تعداد میں تماشائی ہوتے ہیں۔ امریکہ میں فٹ بال کی یہ ٹیمیں نیشنل فٹ بال لیگ یا NFL کے تحت منظم ہوتی ہیں۔ اس وقت NFL میں 32 ٹیمیں شامل ہیں جو مختلف مالکان کی ملکیت ہیں، جن کی طرف سے کھلاڑیوں کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور وہ ایک معاہدے کے تحت اپنی اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں۔ مجموعی طور پر امریکن فٹ بال امریکہ کا ایک مقبول ترین کھیل ہے۔ اس میں پیشہ ورانہ فٹ بال یا پروفیشنل فٹ بال اور کالج فٹ بال سب سے زیادہ مقبول ہیں، اس کے بعد ہائی اسکول اور یوتھ فٹ بال کا نمبر آتا ہے۔ NFL کے کھیلوں میں دنیا کی کسی بھی اسپورٹس لیگ کے مقابلے میں ناظرین کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا جو چیمپئن شپ گیم ہوتا ہے یعنی سپر بال، جو اتوار یکم فروری کو نیو انگلینڈ کی ٹیم پیٹریٹس اور سیئٹل کے سی ہاکس کے درمیان ہوا، اسے دنیا میں کسی بھی گیم کے ناظرین سے زیادہ تعداد میں ناظرین دیکھتے ہیں، اور اس لیگ کا سالانہ سرمایہ کوئی 10 ارب امریکی ڈالر ہوتا ہے۔ یہ امریکی فٹ بال ہر چند کے دوسرے ملکوں میں نہیں کھیلی جاتی، نہ وہاں اتنی مقبول ہے جتنی یہاں امریکہ میں ہے، لیکن اس کا سپر باؤل دنیا کے بہت سے دوسرے ملکوں میں بڑے ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے اور امریکہ کو ملا کر اسے دیکھنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہوتی ہے۔ یوں تو سیزن کے دوران گیم دیکھنے والے بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن سپر باؤل کے لیے خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ ہفتوں پہلے سے لوگ اس کی تیاریاں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں اور مل بیٹھ کر سپر باؤل دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جسے عام طور پر سپر باؤل پارٹی کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ گیم شروع ہوتا ہے تو ہر ٹیم کے حامی اپنی اپنی ٹیم کے حق میں نعرے لگاتے نظر آتے ہیں، اور وہ شور و غل ہوتا ہے کہ بس دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے شائقین میں عمر کی کوئی حد ہے نہ صنف کی کوئی تقسیم۔ جس رات سپر باؤل ہوتا ہے اس روز سپر باؤل پارٹیز میں چپس، ڈپ، چکن ونگز، پیزا اور اس قسم کی کھانے کی دوسری چیزوں کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سوڈا، جس میں خاص طور پر کوک شامل ہے، بے تحاشا پیا جاتا ہے، کیونکہ یوں بھی امریکی دنیا بھر میں اپنے کوک، برگر اور فٹ بال کے لیے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ اور پھر سپر بال جیتنے والی ٹیم کے حامی سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور جشن کا سما دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور کبھی کبھار یہ جشن بدمنی کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے اور پھر پولیس کو مداخلت کرنا پڑتی ہے، اور یوں اس سیزن کے لیے فٹ بال اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اور صاحب، چلتے چلتے ایک فٹ بال ٹیم کے نام کے بارے میں تنازع کا ذکر۔ یاد رہے کہ یہ ٹیمیں بیشتر امریکی شہروں کے نام سے منسوب ہوتی ہیں۔ اسی طرح امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے منسوب ٹیم کا نام ریڈ اسکن ہے، اور امریکہ کے قدیم باشندے چاہتے ہیں کہ یہ نام تبدیل کیا جائے، کیونکہ وہ اس ٹیم کے نام کو اپنے واسطے توہین نامی سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ریڈ اسکن ٹیم کے مالک تبدیلی نام کے مطالبے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں ہر شخص کو قانون کی حدود کے اندر اظہار اور عمل کی آزادی ہے، اور اگر کسی کو کسی کے عمل یا موقف سے اختلاف ہے تو وہ اس کے لیے قانون کے دروازے پر دستک دے سکتا ہے۔ عدالتیں آزاد ہیں کسی سیاسی، معاشرتی یا کسی بھی قسم کے دباؤ سے، اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، اور یہی اس معاشرے کی خوبصورتی ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ طیارہ ساز کمپنی بوئنگ پہلی ایسی تجارتی کمپنی ہوگی جو امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے خلا نوردوں کو لے کر خلا میں جائے گی۔ امریکی خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت بوئنگ اور ایک دوسری کمپنی اسپیس ایکس خلابازوں کو خلائی سفر کی سہولت فراہم کریں گی۔ سن 2011 میں خلائی جہازوں کے مشن کے اختتام کے بعد ناسا نے مدار میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک رسائی کے لیے ان دو کمپنیوں سے اربوں ڈالر کے معاہدے کیے۔ گزشتہ سال ستمبر میں عہدیداروں نے بتایا تھا کہ ناسا نے بوئنگ کے لیے 4.20 ارب ڈالر جبکہ اسپیس ایکس کے لیے 2.60 ارب ڈالر کا اعلان کیا تھا۔ تاہم خلائی شٹل کی طرز پر ڈریم چیزر نامی ایک جہاز تیار کرنے والی کمپنی سیئر این واڈا کی طرف سے بعض قانونی معاملات کے باعث دو کمپنیوں سے ہونے والے معاہدے کی مزید تفصیلات منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں۔ ہیوسٹن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ناسا کی عہدیدار کیتھی لائیڈز نے بتایا کہ ناسا کے خلانوردوں کو لے جانے کے دو مشن سب سے پہلے بوئنگ کمپنی سر انجام دے گی، کیونکہ اس نے اب تک اس ضمن میں دو اہداف حاصل کر لیے ہیں جبکہ اسپیس ایکس تاحال ایک ہی سنگے میل عبور کر سکی ہے۔ بوئنگ کمپنی کے نائب صدر اور کمپنی کے خلائی امور کے جنرل مینیجر جان ایلبن کا کہنا ہے کہ ناسا کا ایک خلاباز اور بوئنگ کا ایک پائلٹ تجرباتی طور پر جولائی سن 2017 میں کریو اسپیس ٹرانسپورٹیشن یعنی CST-100 کے ذریعے یہ سفر طے کریں گے۔ ان کے بقول اس تجرباتی مشن کے بعد دسمبر سن 2017 میں پہلا باضابطہ تجارتی مشن خلا میں جائے گا۔ اسپیس ایکس ڈریگن کریو نامی جہاز کو بہتر بنا کر سن 2016 میں بغیر کسی سوار کے خلا میں بھیجا جائے گا۔ اس کا منصوبہ ہے کہ یہ سن 2017 میں اس جہاز پر کسی انسان کو سوار کر کے خلا میں جائے۔ تاہم اس کی حتمی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ کیلیفورنیا میں قائم اسپیس ایکس سن 2012 میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر آلات اور دیگر ساز و سامان پہنچا کر تجارتی بنیادوں پر خلا میں سفر کرنے والی پہلی کمپنی بن گئی تھی۔ امریکہ کا خلائی شٹل کا 30 سالہ پروگرام سن 2011 میں ختم ہو گیا تھا، جس کے بعد اسے خلائی مشن کے لیے روسی خلائی کیپسول سویس پر انحصار کرنا پڑا، جس میں ایک خلاباز کے سفر کے لیے اسے 7 کروڑ ڈالر ادا کرنا ہوتے تھے۔ امریکہ کی اس نئی تجارتی خلائی صنعت کے معرض وجود میں آنے کے بعد سفر کے اخراجات قدرے کم ہو جائیں گے اور اولاً ایک خلاباز کے سفر کی قیمت 5,80,00,000 ہوگی۔ ناسا کے انتظامی عہدیدار چارلز بولڈن کہتے ہیں کہ نجی طور پر زمین کے مدار میں کامیابی سے سفر کا مطلب یہ ہے کہ امریکی خلائی ادارہ سن 2024 تک مریخ پر انسانوں کو بھیجنے کے اپنے مشن پر توجہ دے سکے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کریں گی شہناز نفیس۔ پروگرام ان دا نیوز پیش کریں گی بہجت جیلانی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی شہناز نفیس۔ لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن۔